السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے اقتصادی حالات بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کرتارپور کی طرح منقسم کشمیر میں بھی مذہبی مقامات تک رسائی کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. افغانستان کے صوبے ہلمند میں کیے جانے والے امریکہ کے ایک فضائی حملے میں کم از کم 30 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. افغان طالبان سے مجوزہ بات چیت کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے ایک 12 رکنی ٹیم اور امن مذاکرات کے لیے ایک طریقہ کار ترتیب دینے کے اعلان پر طالبان نے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. اسلام آباد میں فارم ہاؤس میں گائے گھس جانے پر پڑوسیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے اور آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اعظم سواتی کے خلاف از خود نوٹس میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نوٹس دیے گئے ہیں. یمن کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فوجی امداد ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکی سینٹ نے غالب اکثریت سے بحث کے لیے منظور کر لیا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ ان تمام انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جو ان کی نظر سے گزری ہیں کہتے ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے ترکی میں سعودی قونصلیٹ میں قتل کے درمیان براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا. جی 20 کا دو روزہ سربراہ اجلاس جمعے کے روز سے ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں شروع ہو رہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. جیسا کہ ہم نے آپ کو سب سے پہلی خبر دی کہ اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے اقتصادی حالات بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا, اس کی ایک جھلک.
بڑے بڑے میں نے کامنٹ سنے 100 دن کے اوپر کہ جی 100 دن میں کچھ نہیں ہوا, 100 دن میں یہ نہیں ہوا. ٹی وی کے اوپر میں دیکھتا ہوں, کم ٹی وی دیکھتا ہوں. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میری نظر میں یہ 100 دن کیا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. یہ صرف ایک چیز 5 وقت کی نماز میں ہم مانتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف راستہ مانگتے ہیں. اللہ ہمیں یہ بھی کہہ سکتا کہ ہم کہیں جی ان کی منزل پہ لگا دے جن کو پہنچا دے جن کو تو نے نعمتیں بخشی. لیکن اللہ نے ہمیں نماز میں صرف کہا اس راستے پہ لگو. انسان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس راستے پہ چل کے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے اور نیت جو اللہ جانتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. تو یہ جو ہمارے 100 دن ہیں اس میں ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ وہ کرنے کی کوشش کی جو کہ ہم نے جن کا ہم راستہ مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے جو مدینہ کی ریاست پہ کیا. وہ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے ساری جو پالیسیز بنائی مدینہ کی ریاست پہ وہ ساری پالیسیز رحم کے اوپر تھی. ایک عام انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی.
عمران خان کے خطاب کی ایک اور جھلک.
ہر پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کی مدد کر رہا ہے, یہ ہمارے کمزور طبقے کی مدد کر رہا ہے. ہر پالیسی, یہ اگر ہندوستان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوستی کرنے کی. اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اگر تجارت شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلتھ کریشن بڑھے گی. پیسہ ملک میں جب ویلتھ کریٹ ہوگا روزگار ملے گا, روزگار ملے گا تو ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا سکیں گے. اسی طرح تعلیم کی جو ہماری پالیسی ہے, کیسے ہم ایک تعلیم کا نظام ٹھیک کریں اور تعلیم ہی موقع نہیں دیتا نیچے سے لوگوں کو اوپر آنے کا. تو جو ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں.
یہ عمران خان تھے جو اپنے حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس کی جھلکیاں ہم نے آپ کو سنوائیں, اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور مظفر آباد سے بھی ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جس میں ہمارے نمائندے نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کرتارپور کی طرح منقسم کشمیر میں بھی مذہبی مقامات تک رسائی کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکومتی اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے بھارت میں بسنے والے سکھوں کے لیے پاکستانی پنجاب کے ناروال کے علاقے میں سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا راستہ کھولنے کو سراہا ہے, اور بھارتی کشمیر کے سکھوں اور ہندوؤں کے لیے پاکستانی کشمیر میں موجود ان کے مقدس مقامات تک رسائی کے لیے راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. افغانستان کے صوبے ہلمند میں کیے جانے والے امریکہ کے ایک فضائی حملے میں کم از کم 30 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. ہلمند کے گورنر محمد یاسین خان نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ فضائی حملہ ہلمند کے جنوبی ضلع گرم سیر میں کیا گیا تھا, جس میں ہلاک ہونے والوں میں طالبان جنگجو اور عام شہری دونوں شامل ہیں. گورنر نے بتایا کہ علاقے میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی, جس میں مدد کے لیے افغان فورسز نے امریکی فوج سے فضائی مدد طلب کی تھی. صوبائی حکام کے مطابق مرنے والوں میں 30 عام شہریوں کے علاوہ 16 طالبان جنگجو بھی شامل ہیں, تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. اور افغان طالبان سے مجوزہ بات چیت کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے ایک 12 رکنی ٹیم اور امن مذاکرات کے لیے ایک طریقہ کار ترتیب دینے کے اعلان پر طالبان نے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ طاقت سے محروم اور غیر ملکیوں کے مسلط کردہ عناصر سے بات کرنا لاحاصل ہے, کیونکہ کمزور فریق فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے. بیان میں طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان کی لڑائی امریکی حکومت سے ہے اور وہ اسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. یمن کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فوجی امداد ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکی سینٹ نے غالب اکثریت سے بحث کے لیے منظور کر لیا ہے. امریکی سینٹ نے بدھ کے روز 37 کے مقابلے میں 63 ووٹوں سے قانون سازی کو آگے بڑھایا ہے, جو یمن میں سعودی قیادت والی جنگ میں امریکی مداخلت کے خاتمے کے لیے کوشش کرے گی. یہ ووٹ زیادہ تر انتظامیہ کے لیے ایک اشارہ ہے, کیونکہ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن لیڈروں نے ایسا کوئی اندیہ نہیں دیا ہے کہ وہ ایسا کوئی بل سامنے لائیں گے. یہ ووٹ ثبوت ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی قانون سازوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کا, جو سعودی عرب سے متعلق ہے. حالانکہ صدر ٹرمپ کی قومی سیکیورٹی ٹیم کے 2 اعلی عہدیداروں نے مکمل سینٹ کے بند کمرے کے اجلاس میں خفیہ بریفنگ دی ہے. ایک سعودی صحافی کے ترکی کے سعودی قونصل خانے میں قتل کے تقریباً 2 ماہ بعد وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع جم میٹس نے ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات کو محفوظ کرنے پر زور دیا ہے, جس میں یمن میں سعودی قیادت والی فوجی مہم کی حمایت شامل ہے. G20 کا 2 روزہ سربراہ اجلاس جمعے کے روز سے ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں شروع ہو رہا ہے. یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ نے عالمی معیشت کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے نیٹو ممالک خصوصاً جرمنی سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے ساتھ جاری کشیدگی کے پیش نظر بحیرہ آزوف میں اپنے جنگی جہاز تعینات کریں. جرمن اخبار بلڈ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ جرمنی ان کے ملک کا قریب ترین اتحادی ہے, اور انہیں امید ہے کہ وہ اور نیٹو کے دیگر رکن ملک موجودہ صورتحال کے پیش نظر یوکرین کی مدد اور اسے سیکیورٹی دینے کے لیے اپنے بحری جہاز بحیرہ آزوف میں تعینات کریں گے. ایک امریکی قانون ساز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ اس ہفتے دیر گئے چینی صدر سے ملاقات میں چین میں مسلمان نسلی اقلیت یہ غور کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم پر آواز اٹھائیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے اس بلٹن کے شروع میں آپ کو خبر دی تھی کہ اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک کے اقتصادی حالات بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا۔ اس کی ایک جھلک بھی ہم نے آپ کو سنوائی تھی۔ اب ہم مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا۔ جی رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ تقریب دیکھی یا سنی، اور اس کے بارے میں کیا آپ کی رپورٹ ہے؟
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان آج ان کے 100 دن ان کی حکومت کے مکمل ہوئے، اور اس حوالے سے آج انہوں نے جو تھا وہاں پر ایک باقاعدہ یہاں اسلام آباد کی کنونشن سینٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی حکومت کی اپنی 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے جو تھا وہ عوام کو آگاہ کیا۔ اور جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ اس میں آج یہ تھی کہ انہوں نے اس 100 دن کی جو اپنی کارکردگی تھی اس کا کریڈٹ جو تھا انہوں نے اپنی اہلیہ بشرا بیگم کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان 100 دنوں کے دوران جو ہے وہ صرف ایک دن انہوں نے چھٹی کی ہے، اور لگاتار وہ اس حوالے سے کام کرتے رہے ہیں ملک کی خاطر۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے خاص طور پر جو پالیسیز کے حوالے سے جو بات کی، اس میں انہوں نے ایک بار پھر کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کرپشن جو ہے وہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 ممالک کے ساتھ جو ہے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے آج یہ اطلاع دی کہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ان کا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ معلومات کی فراہمی ہوگی۔ جبکہ 26 ممالک سے ان کا یہ کہنا ہے کہ 11 ارب ڈالر جو ہیں وہاں پہ ان کو معلوم ہوا ہے۔
اچھا یہ بتائیے رانا کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے ان 100 دنوں کے بارے میں، ان کا کیا رد عمل ہے؟
جی بالکل، ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کے ترجمان جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکر جو اسلام آباد میں ہیں، انہوں نے ابھی کہا ہے کہ حکومت کی 100 دن کے حوالے کارکردگی کے حوالے سے جو ان کا جو خطاب تھا وہ انتہائی غیر متاثر کن تھا۔ ان کو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے مالی سہولت کاروں کو جن کی بیرون جائیدادیں ہیں، انہوں نے 100 دن کے بعد ان کا کہا کہ 100 دن کی حکومت کے بعد بھی حکومت کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف عوام کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا گیا۔ بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا، ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی، پولیس اور بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت ہوئی، اور جسے حکومت کی جو تبدیلی کے جو دعوے کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام بے نقاب ہو گئے ہیں۔
بہت شکریہ عاصم علی رانا آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں عاصم علی رانا، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، اس کی تفصیلات بتا رہے تھے، اور اپوزیشن کا رد عمل جو تھا وہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور اب ایک اور رپورٹ کی طرف چلتے ہیں جو اسلام آباد سے ہی ہمارے نمائندے محمد جلیل نے بھیجی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان سے مجوزہ بات چیت کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے ایک 12 رکنی ٹیم اور امن مذاکرات کے لیے ایک طریقہ کار ترتیب دینے کے اعلان پر طالبان نے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے اشرف غنی کے اس اقدام پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم افغان امور کے تجزیہ کاروں نے اشرف غنی کی طرف سے مذاکراتی ٹیم کے اعلان کو افغان امن و مصالحت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان سے مذاکرات کے لیے 12 رکنی کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ طاقت سے محروم اور غیر ملکیوں کے مسلط کردہ عناصر سے بات کرنا لاحاصل ہے، کیونکہ ان کے بقول کمزور فریق فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ بیان میں طالبان کے ترجمان نے کہا کہ طالبان کی لڑائی امریکی حکومت سے ہے اور وہ اسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کا یہ بیان افغان حکومت کے لیے ایک اور دھچکا ہے، جو ماضی میں بھی بارہا طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کر چکی ہے، لیکن طالبان ہمیشہ اس کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ بدھ کو جنیوا میں جاری ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کے دوران افغان صدر نے طالبان سے مذاکرات کے لیے 12 رکنی اعلی کونسل کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ صدر غنی نے کہا تھا کہ ان کی حکومت نے طالبان کے ساتھ طریقہ کار وضع کر لیا ہے، جس کے تحت نو تشکیل شدہ کمیٹی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان صدر نے اس کمیٹی کے قیام کا اعلان بظاہر امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد کے دباؤ پر کیا تھا، جو طالبان کے ساتھ اپنی بات چیت میں افغان نمائندوں کی شرکت چاہتے ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے افغان صدر کی طرف سے مذاکراتی ٹیم تشکیل دینے کے اعلان کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے اسے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا۔
ہاں، کوششیں تو بالکل ہو رہی ہیں۔ افغان حکومت بار بار طالبان کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے۔ امریکہ بھی جو مذاکرات براہ راست طالبان سے کر رہا ہے، جس کے 3 دور قطر میں ہوئے ہیں، اس میں بھی جو ہماری اطلاع یہ ہے کہ امریکی حکام بار بار طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے، براہ راست بات بھی ہونی چاہیے۔
ظلم خلیلزاد گزشتہ 2 ماہ کے دوران قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں۔ رواما اپنے دورہ کابل کے دوران ظلم خلیلزاد نے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ اپریل 2019 تک امن معاہدہ طے پایا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت کے حامل 2 ایسے ملک ہیں جو جنوبی ایشیا میں پرانے حریف خیال کیے جاتے ہیں اور جن میں متعدد جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دونوں نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر سکھ برادری کی مدد کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ بابا گرو نانک صاحب کے آئندہ برس ہونے والے 550ویں یوم پیدائش تک پاکستان اور بھارت کے درمیان راہداری کی تعمیر ہے، جس سے بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو پاکستانی پنجاب کے ضلع ناروال میں واقع گردوارا دربار صاحب کا دورہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ عائشہ تنظیم نے اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے اسلام آباد سے، جسے پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
گرو نانک کے دربار کا فاصلہ بھارت کی سرحد سے محض 4 کلومیٹر ہی ہے، لیکن ہزاروں سکھ یاتریوں کو یہاں پہنچنے کے لیے طویل راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ پاکستانی سرحد سے لاہور شہر میں داخل ہو کر 3 گھنٹے کا سفر کر کے ناروال میں واقع گرودوارے تک پہنچنا پڑتا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ سرحد پار ہی سے دوربین کے ذریعے گرو نانک دربار کا دیدار کرنا پڑتا ہے۔ ایک زائر دمن پیر سنگھ جسپال کا کہنا ہے، بھارت کی جانب ایک مقام پر دوربین لگائی گئی ہے جہاں زائرین بابا گرو نانک کے دربار کی زیارت کر سکتے ہیں اور دوربین کے ذریعے ہی اپنی عقیدت اور تعظیم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تاہم آئندہ برس بابا گرو نانک کے 550ویں یوم پیدائش کے موقع تک بھارت اور پاکستان کی حکومتوں نے وعدہ کیا ہے کہ نئی راہداری تعمیر کر کے زائرین کے لیے کھول دی جائے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بدھ کے روز اس راہداری کا سنگ بنیاد رکھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار عائشہ تنظیم کہتی ہیں کہ منصوبے کے مطابق بھارت سے زائرین سرحد پر ہی خصوصی اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے اور بغیر ویزے کے پاکستان میں داخل ہو کر دربار کی زیارت کر سکیں گے۔ ٹرمینل سے خصوصی بسوں کے ذریعے انہیں بابا گرو نانک کے دربار تک پہنچایا جائے گا اور واپس بھارت لے جایا جائے گا۔ اس اقدام سے امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے اتار چڑھاؤ کے شکار تعلقات میں کچھ بہتری آئے گی، تاہم تجزیہ کاروں کو اس سے کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ بھارتی صحافی خاتون سہسنی حیدر کہتی ہیں، ہم اس موقع کو رابطوں کی بحالی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تاہم میں نہیں سمجھتی کہ ایک کرتار پورا راہداری بنانے سے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ ضروری پولیٹیکل ول ہے۔ سنگ بنیاد رکھے جانے کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ 2 ایٹمی طاقت کے حامل ملکوں کے پاس دشمنی کی گنجائش نہیں، صرف امن قائم کیا جانا چاہیے۔ اسی اثنا میں بھارت نے پاکستان کی جانب سے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کا خیر مقدم کیا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان پر بھارت میں دہشت گردی کی حمایت کا الزام بھی عائد کیا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکی سینٹ نے بدھ کے روز 37 کے مقابلے میں 63 ووٹوں سے قانون سازی کو آگے بڑھایا ہے جو یمن میں سعودی قیادت والی جنگ میں امریکی مداخلت کے خاتمے کے لیے کوششیں کرے گی۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
امریکی سینیٹر حضرات نے اکثریت کے ساتھ اس قرارداد پر آئندہ ہفتے بحث کو منظور کیا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں سے تعلق رکھنے والے متعدد قانون سازوں کو صرف یمن میں جاری جنگ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران پر ہی تشویش لاحق نہیں ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا تھا،
It is a vote to demand that the humanitarian crisis in Yemen be addressed.
ہم حالیہ برسوں میں خارجہ پالیسی پر ہونے والی ایک اہم ترین رائے دہی میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اس رائے دہی کے ذریعے ہم یمن میں انسانی بحران کو حل کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ اس بات کی رائے دہی ہوگی کہ ہم سعودی عرب کی جابر آمریت کی جانب سے تباہ کن فوجی مہمات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ریپبلکن جماعت کے سینیٹر مائک لی کا کہنا تھا،
It is long past overdue that Congress remove U.S. forces from Yemen.
یہ بات بڑی دیر سے مؤخر ہو رہی تھی کہ کانگریس امریکی افواج کو یمن سے واپس بلائے، اور حالیہ حالات و واقعات نے اس سوچ کی تصدیق کی ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم اپنے طرز عمل کو درست سمت میں لے کر جائیں اور وہ کریں جس کا تقاضا آئین اور انصاف کرتے ہیں۔ یمن کی صورتحال بہت نازک ہے۔ سینیٹر حضرات واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ صحافی جمال خشوگی کے قتل پر سعودی عرب کو سزا دینے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہچکچاہٹ پر بھی بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کا کہنا ہے کہ جمال خشوگی کو استنبول میں 2 اکتوبر کو سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ یمن میں حوثی باغیوں پر سعودی قیادت میں فضائی کارروائیوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ امریکہ سے خریدا گیا ہے۔ اس اسلحے سے ہزاروں یمنی شہری ہلاک، متعدد ہسپتال تباہ و برباد، جبکہ بہت سے محلے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک امریکی قانون ساز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ اس ہفتے دیر گئے چینی صدر سے ملاقات میں چین میں مسلمان نسلی اقلیت یغور کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم پر آواز اٹھائیں۔ چین کے بارے میں 2 جماعتی کمیشن کی مشترکہ سربراہی کرتے ہوئے ریپبلکن کانگریس مین کرسٹوفر اسمتھ نے ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو کے ہمراہ اپنے اپنے متعلقہ چیمبرز میں ایک بل تجویز کیا جو چین کے دور دراز مغربی سینکیان صوبے میں یغور کے ساتھ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ بیجنگ کو بین الاقوامی سطح پر بھی اس معاملے پر مذمت کا سامنا ہے جو یغور، قازق اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے بارے میں ہے، جسے چین مذہبی انتہا پسندی کو کچلنے کے لیے ضروری خیال کرتا ہے۔ جنوبی کوریا کے سپریم کورٹ نے جاپان کی متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کو حکم دیا ہے کہ وہ 10 جنوبی کوریائی باشندوں کو معاوضہ ادا کرے جن سے دوسری عالمی جنگ کے دوران جبرن مشقت کروائی گئی۔ اعلی عدالت نے جمعرات کے روز 2 علیحدہ حکم نامے جاری کیے جن میں متسوبشی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپیل کنندہ یا بچ جانے والے افراد کو $71,000 سے $1,33,000 کے درمیان ادائیگی کرے۔ اس نے ذیلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے نیٹو ممالک خصوصاً جرمنی سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے ساتھ جاری کشیدگی کے پیش نظر بحیرہ آزوف میں اپنے جنگی جہاز تعینات کریں۔ جرمن اخبار بلڈ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ جرمنی ان کے ملک کا قریب ترین اتحادی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ اور نیٹو کے دیگر رکن ملک موجودہ صورتحال کے پیش نظر یوکرین کی مدد اور اسے سیکیورٹی دینے کے لیے اپنے بحری جہاز بحیرہ آزوف میں تعینات کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان پہلے سے خراب تعلقات رواں ہفتے اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے تھے جب روس نے بحیرہ اسود سے بحیرہ آزوف جانے والی یوکرینی بحریہ کی 3 کشتیوں کو خلیج کرچ کے مقام پر تحویل میں لے لیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف 2 ایرانی ہیکروں کو امریکہ کی میونسپلٹیوں، ہسپتالوں اور دیگر سرکاری اداروں کے کمپیوٹروں تک غیر قانونی رسائی حاصل کر کے ان میں سے چند سے زبردستی $00,000 تاوان حاصل کرنے کا ملزم قرار دیا گیا ہے۔ یہ امریکہ میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
استغاثہ کا کہنا ہے کہ فرامات شاہی سواندی اور محمد مہدی شاہ منصوری نامی افراد نے امریکہ اور کینیڈا کے کمپیوٹر نیٹ ورکوں میں سیمسنگ رینسم ویئر پھیلا دیا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے نائب اٹرنی جنرل روز روزنسٹائن کا کہنا تھا
دسمبر 2016
سے مدعا الیحان نے سائبر کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے متاثرین کے کمپیوٹروں تک غیر قانونی رسائی حاصل کی. رسائی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دور بیٹھے ہوئے ان کمپیوٹروں میں رینسم ویئر پھیلا دیا. اس رینسم ویئر نے کمپیوٹروں سے معلومات چرائیں جس سے ان کمپیوٹروں کو استعمال کرنے والوں کا کاروبار رک گیا اور وہ اپنے صارفین کو اپنی اہم ترین خدمات دینے سے قاصر ہو گئے. بڑے متاثرین میں ریاست جارجیا کا شہر اٹلانٹا اور ریاست نیو جرسی کا شہر نیو آرک کی میونسپیلٹیاں شامل ہیں. استغاثہ نے یہ نہیں بتایا کہ کن اداروں نے ان ملزمان کو تاوان ادا کیا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی 20 کا دو روزہ سربراہ اجلاس جمعے کے روز سے ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں شروع ہو رہا ہے. یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ نے عالمی معیشت کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین کے حالیہ تنازع کے پس منظر میں سیاسی سطح پر بھی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
جی 20 سربراہ اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں یعنی امریکہ اور چین کے سربراہ ایک دوسرے کے خلاف تجارتی جنگ کے پس منظر میں اس اجلاس میں ایک ساتھ شرکت کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ 200 ارب ڈالر کی چینی درآمدات پر محصولات 10% سے بڑھا کر 25% کر دیں گے. ان کا کہنا ہے کہ اگر چین کے ساتھ تجارتی عدم توازن اور تخلیقی جائیداد کے حقوق کے بارے میں کوئی سمجھوتا طے نہ ہوا تو مزید محصولات عائد کر دیے جائیں گے. وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کوڈلو کا کہنا ہے
Most observers believe China to be in a slump, whereas the United States is in a very strong, solid position going into this summit.
بیشتر مبصرین کا خیال ہے کہ اس سربراہ اجلاس کے دوران چین کی پوزیشن کمزور ہے جبکہ امریکہ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. امریکہ میں چین کے سفیر چوئی تیان کائی کہتے ہیں
In the last century we had two world wars and in between them Great Depression. I don't think anybody should really try to have a repetition of history.
گزشتہ صدی میں دو عالمی جنگیں لڑی گئیں اور ان دونوں جنگوں کے درمیان شدید اقتصادی کساد بازاری کا دور رہا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی یہ تاریخ دہرانے کی کوشش کرنی چاہیے. جی 20 کا پہلا سربراہ اجلاس عالمی مالیاتی بحران کے بعد 2008 میں منعقد ہوا تھا. لندن اسکول آف اکنامکس کے کرسٹن نیلور کہتے ہیں
Now a decade on, the greatest threat to established economic order is actually surprisingly coming from, in many ways, the chief defender of that order with the protectionist trade wars kicked off.
اب ایک تہائی کے بعد عالمی اقتصادی نظام کو درست رکھنے کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ اس نظام کا دفاع کرنے والے سب سے بڑے فریق امریکہ کے صدر ٹرمپ کی طرف سے ہے جنہوں نے تحفظانہ معاشی پالیسیاں اختیار کی ہیں اور امریکہ پہلے پر مبنی خارجہ پالیسی اختیار کی ہے. اس پس منظر میں علاقائی تنازعات بھی ابھرنے لگے ہیں. اس اجلاس سے چند ہی روز پہلے روس کی طرف سے یوکرین کے 3 جہازوں کو پکڑ لیا گیا اور اس کے ملاحوں کو قید کر لیا گیا. روس کے اس اقدام کے جواب میں صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہونے والی مجوزہ سربراہ ملاقات کے انعقاد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ملاقات شاید نہ ہو پائے. اس سربراہ اجلاس میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر طیب اردوان بھی شریک ہوں گے. صدر اردوان نے شہزادہ محمد بن سلمان پر سعودی صحافی خشوگی کے قتل کا حکم دینے کا الزام لگا رکھا ہے یوں توقع ہے کہ اجلاس کے دوران ان تمام معاملات کے بارے میں گرما گرم بحث ہوگی. ادھر عالمگیریت کے مخالفین بھی ہزاروں کی تعداد میں بیونس ایئرز میں مظاہروں کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. خیبر پختونخوا کے دور افتادہ شمالی پہاڑی علاقے میں پولیس نے 4 ملزمان کو سن 2012 کے اواخر میں مشہور زمانہ کوہستان ویڈیو اسکینڈل کے نتیجے میں 6 لڑکیوں کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
خیبر پختونخوا کے دور افتادہ شمالی پہاڑی ضلع کولئی پالس میں پولیس نے 4 ملزمان کو 2012 کے اواخر میں مشہور زمانہ کوہستان ویڈیو اسکینڈل کے نتیجے میں 5 لڑکیوں کے قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. ضلع پولیس افیسر افتخار خان نے وائس آف امریکہ کو 4 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی اور کہا کہ ان چاروں کو مقامی عدالت میں پیش کر کے ان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر تحویل میں لیا گیا ہے. کوہستان کے علاقے میں سال 2012 کے اواخر میں پیش آنے والے اس واقعے کو منظر عام پر لانے والے افضل کوہستانی نے وائس آف امریکہ کو اپنا موقف کچھ یوں بتایا.
2012 میں کوہستان میں اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا, جس میں سے 5 لڑکیوں کو انہوں نے ذبح کر کے قتل کیا تھا, اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے مقدمے کو چھپایا اور بولا کہ ہم نے قتل کیا ہی نہیں, اور اس وقت کی حکومت بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو اس وقت سے آج تک ہم چین سے نہیں بیٹھے, اور ہم نے جدوجہد کر کے ابھی 6 سال بعد ہم نے یہ مقدمہ ثابت کر دیا کہ یہ لڑکیوں کو 2012 میں انہوں نے قتل کر دیا ہے. نادرہ سے بھی ہم نے ثابت کر دیا, ڈی این اے سے بھی ہم نے ثابت کر دیا. اسی مقدمہ میں صرف یہ 4 بندے گرفتار ہوئے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں سینکڑوں بندوں نے 164 بھی کرائے, تصدیق بھی کی ہے کہ یہ لڑکیاں ہمارے پاس زندہ ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو بھی قانون کی کچہرے میں لانا چاہیے جنہوں نے لڑکیوں کے زندہ ہونے کی تصدیق کی تھی.
ضلع پولیس آفیسر نے کہا کہ دیگر ملزمان کے خلاف مزید کاروائی کے لیے صوبائی حکومت سے رابطہ قائم کیا گیا ہے.
اس کے بارے میں پروسیکیوشن سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں, تو پروسیکیوشن کی رائے کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہوگا. جو بنتا ہے اس کیس میں جس نے شہادت کو چھپایا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی.
اس واقعے کو منظر عام پر لانے والے افضل کوہستانی کی 3 بھائیوں کو بھی قتل کیے جانے والے لڑکیوں کی رشتہ داروں نے مبینہ طور پر قتل کیا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کرتارپور کی طرح منقسم کشمیر میں بھی مذہبی مقامات تک رسائی کے لیے راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکومتی اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے بھارت میں بسنے والے سکھوں کے لیے پاکستانی پنجاب کے ناروال کے علاقے میں سکھ مذہب کے مقدس مقام کا راستہ کھولنے کو سراہایا, اور بھارتی کشمیر کے سکھوں اور ہندوؤں کے لیے پاکستانی کشمیر میں موجود ان کے مقدس مقامات تک رسائی کے لیے راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا. اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل اپنی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری بنانے کے فیصلے کو سراہتے ہوئے پاکستانی کشمیر میں غیر مسلموں کے مقدس مقامات تک رسائی کے لیے جنگ بندی لائن آر پار راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. جمعرات کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکومتی اور حزب مخالف سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت تنازع کشمیر کو حل کریں اور مذہبی مقامات تک رسائی کے لیے ایل او سی کو کھول دیں. حزب مخالف کی جماعت مسلم کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ کرتارپور مذہبی مقامات کی رسائی کے لیے سرحد کھولنا اچھا اقدام ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ کشمیر میں مذہبی مقامات کے علاوہ لاکھوں خاندان عشروں سے آپس میں جدا ہیں, جن کے درمیان روابط کے لیے ایل او سی پر راہداریاں بنائی جائیں.
بات جو ہے وہ کشمیر کے اندر راستے کھولنے کی بات جو ہے وہ پہلے سے زیر بحث ہے, اس کا مطالبہ ہو رہا ہے. 60-70 لاکھ لوگ ہیں, ہزاروں اور لاکھوں فیملیز ہیں جو تفصیل شدہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قدم کرتارپورہ والا بہت قابل قدر ہے. ہم کوٹا سے, کھوریٹا سے, چند سے, اڈوان سے راستے جو ہیں مزارپور سے یہ راستے کھولے جائیں اور کشمیری کو ہم درخت میں آسانی کی جائے. اور لداخ تک کارگل تک راستے جہاں جہاں سے کھول سکتے ہیں یہ سارے راستے کھولے جائیں۔
پیپلز پارٹی پاکستانی کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ کرتارپور بارڈر کا کھولنا قابل ستائش ہے لیکن کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ضروری ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بارڈر بھی کھولنے کے لیے کہتا ہوں کہ باقی خاص کر کشمیر میں جو کوٹلی کا بارڈر ہے اور اس کا کیا کہتے ہیں جی بی میں جو کارگل کا ہے یہ بھی کھولنے کے ساتھ ساتھ تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکے۔ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جانا چاہیے، پاکستان ہندوستان آپس میں ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کریں۔
کشمیر کی خود مختاری کی حامی تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پاکستانی کشمیر زون کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی نے کہا
کہ جو مقامات ہیں وہاں پہ وہ یاتری آنا چاہتے ہیں تو وہ والا ہے، پھر کرگل والا ایک روٹ ہے وہ بھی چونکہ بدھ سویلائزیشن ہے تو وہ بھی لوگ ادھر سے بدھ مت والے جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو کوٹلی کا جو روٹ ہے یہ راجوری والا روٹ جس کو کہتے ہیں کھوئرٹا سے راجوری۔
جمعیت علماء اسلام پاکستانی کشمیر کے رہنما قاضی محمود الحسن اشرف کا کہنا تھا کہ کرتارپور سرحد کھولنے سے مسئلہ کشمیر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے
اور اس لیے ہمارا اور پوری پاکستانی قوم کا وہی نقطۂ نظر ہے جو قائد اعظم پاکستان کا ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر خان نے بھی سکھوں اور ہندوؤں کو پاکستانی کشمیر میں اپنے مذہبی مقامات کے دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سکھوں اور ہندوؤں کے کئی مذہبی مقامات ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت میں ملک بھر سے ہزاروں کاشتکار مارچ کرتے ہوئے دہلی کے رام لیلا میدان پہنچے ہیں، وہ یہاں دو روزہ ریلی کر رہے ہیں۔ 200 تنظیموں سے وابستہ ان کسانوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے مسائل پر غور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
کسان مکتی مارچ نامی یہ ریلی 200 کسان تنظیموں کے وفاق آل انڈیا کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ کسانوں کے مختلف گروپ کئی دنوں سے دہلی کے بجواسن علاقے میں جمع ہو رہے تھے۔ جمعرات کے روز انہوں نے وہاں سے رام لیلا میدان تک 25 کلومیٹر پیدل مارچ کیا۔ ریلی کی قیادت کرنے والے سوراج ابھیان کے رہنما یوگندر یادو نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کسانوں سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا۔ ریلی میں شرکت کرنے والی ایک تنظیم آل انڈیا کسان سبھا کے قومی سیکرٹری اور سی پی آئی کے سینئر رہنما اتل کمار انجان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کسانوں کے مطالبات پر یوں روشنی ڈالی۔
دیکھیے، ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ دیش کے اندر کسانوں کا قرضہ جو ہے سرکاری بینکوں کا، پرائیویٹ بینکوں کا اور سود خوروں کا جو ہے وہ معاف کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر سوامی ناتھن کمیشن جس نے کھیتی کسانی کے سلسلے میں بہت ساری رپورٹ دی ہے اسے لاگو کیا جانا چاہیے۔ دیش کے اندر سارے کے سارے جو ایگریکلچر ہے، کرشی ہے، اس کا دیش بھر میں انشورنس ہونا چاہیے اور چھوٹے مجھولے سیمانت اور دستکار مارجنل فارمرز کا جو پریمیم ہے وہ کیندر اور راجیہ سرکاریں مل کر بھرے۔
انہوں نے بتایا کہ ریلی میں حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ہم وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کسانوں کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں اپنی حکومت کی پالیسی واضح کریں۔ تمل ناڈو سے 350 کسانوں کا ایک دستہ آیا ہوا ہے جو خودکشی کر چکے دو کسانوں کے کاسۂ سر یعنی کھوپڑی بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمنٹ تک جانے کی اجازت نہیں ملی تو وہ لوگ اوریاں مارچ کریں گے۔ ان کسانوں نے گزشتہ سال دہلی میں 100 دنوں تک دھرنا دیا تھا، اس کے باوجود وزیر اعظم سے ملاقات کرنے میں وہ ناکام رہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کسانوں کی شکایات دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر ادت راج کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 2022 تک کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو جائے گی، ہم لوگ اس سمت میں کوشش کر رہے ہیں۔ کسانوں کا اب تک کا یہ دوسرا بڑا مظاہرہ ہے۔ اس سے قبل 2 اکتوبر کو دہلی اور اتر پردیش کی سرحد پر مظاہرے کے دوران پولیس سے ٹکراؤ کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس موقع پر دہلی پولیس نے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ بھارت میں کسان کئی دہائیوں سے مسائل کے شکار ہیں اور ان میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 1998 سے لے کر 2018 تک 3 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں۔ حکومت نے 2015 کے بعد سے کسانوں کی خودکشی کا ڈیٹا شائع کرنا بند کر دیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
ترکی میں کرنسی کی قدر انتہائی کم ہونے سے وہاں سود کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بدولت کسی زمانے میں ملک کی پھلتی پھولتی تعمیراتی صنعت اب شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے، اور یہ تعمیراتی بحران صدر رجب طیب اردوان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ترکی کا کسی زمانے میں ترقی کرتا تعمیراتی سیکٹر اب تقریباً مکمل بند ہو چکا ہے۔ کرنسی کی گراوٹ کی وجہ سے نہ صرف درآمد شدہ ساز و سامان پر اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ تعمیراتی صنعت کو سود کی شرح میں اضافے سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ ان پروجیکٹس پر اربوں ڈالر کی لاگت کے باوجود تعمیراتی سیکٹر کے بحران نے انہیں متاثر کیا ہے۔ تعمیراتی سیکٹر میں کام کرنے والے تینر مطلو کہتے ہیں، میں اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، اب میں مزید ماہانہ کرایہ اور دیگر اخراجات تک ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس دوسرا کوئی وسیلہ نہیں، اس لیے میں یہاں 56 دنوں سے احتجاج کر رہا ہوں۔ بہت سے خاندانوں نے اس بحران کی وجہ سے اپنے گھر کھو دیے۔ خوشحالی کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے اپنی زمینوں پر بڑی بڑی نئی رہائشی آبادیوں میں اپارٹمنٹ کے وعدے کے بدلے اپنے پرانے گھر دے دیے۔ تاہم استنبول کے ضلع میں یہ اس خواب کی باقیات ہیں جہاں 2000 خاندانوں نے اپنے گھر اسی وعدے پر دے دیے تھے۔ اس ضلع کی ایک رہائشی زینب دوزگنوگلو کہتی ہیں، انہوں نے ڈسٹرکٹ کے اس حصے پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ وہ وہاں گھر بنائیں گے، جو انہوں نے نہیں بنائے۔ تمام کانٹریکٹرز بریف کیسز کے ساتھ وہاں آئے، جھوٹ بولا اور لوگوں سے رقم لے لی۔ خاندانوں نے اپنی زمینیں لکھ کر دے دی اور اب وہ تعمیر نہیں کر رہے۔ ترکی کا تعمیراتی سیکٹر بڑی تعداد میں لوگوں کے روزگار کا وسیلہ ہونے کے ساتھ ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک ملک کی بے مثال اقتصادی پیداوار کی وجہ رہا۔ ترکی کی خوشحالی کو ترک صدر رجب طیب اردوان کی 16 سالوں کی انتخابی کامیابیوں کی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ تعمیراتی صنعت کو زندہ رکھنے کے لیے سرکاری منصوبوں کو جاری رکھا جا رہا ہے۔ ایک بڑا سرکاری منصوبہ استنبول کا نیا ایئرپورٹ ہے، جس کا افتتاح گزشتہ ماہ ہوا اور جسے دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ کہا جا رہا ہے۔ اگلا قدم استنبول کے قریب ایک وسیع نہر کی تعمیر ہے، جس کے بارے میں اردوان نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تعمیر آئندہ برس شروع کریں گے۔ ان تمام منصوبوں کی وسعت کے باوجود جن پر اربوں ڈالر لاگت آئے گی، ان کی اہمیت تعمیر کے شعبے کے بحران کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ یہاں کام کرنے والوں کے نمائندہ مصطفیٰ عدنان اکیول کہتے ہیں،
35 سنے böyle bir şey görmedim. Hiç görmedim yani. Bu kadar işinden çıkarılan,
میں نے 35 برسوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ملازمت سے برطرف ہوتے نہیں دیکھا۔ تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور کام کرنے کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، تاہم اس مرتبہ یہ 100 گنا زیادہ ہے۔ ایسے میں جبکہ کساد بازاری کا خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ صدر اردوان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے۔ ترکی میں کلیدی بلدیاتی انتخابات مارچ میں ہونے والے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کی حکومت نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رواں ہفتے ہونے والی ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس میں دونوں رہنما جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے سمیت کئی بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مجوزہ ملاقات ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں کی تنظیم G20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ہفتے کو ہوگی۔ دو روزہ سربراہ اجلاس جمعے کو شروع ہوگا، جس میں شرکت کے لیے عالمی رہنما پہلے ہی ارجنٹائن کے دارالحکومت پہنچ چکے ہیں، جبکہ دیگر رہنما آج مختلف اوقات میں بیونس آئرس پہنچیں گے۔ اس وقت جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ G20 کے اجلاس میں شرکت کے لیے ارجنٹائن روانہ ہو رہے ہیں، صدر ٹرمپ کے اتحادی اور مخالفین اگلے برس کے دوران امریکہ کی متوقع نئی داخلی پالیسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان میں امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنٹرول حاصل کرنا اور روس کی طرف سے امریکہ کے سابقہ صدارتی انتخابات میں مبینہ مداخلت کے بارے میں تحقیقات کے نتائج کی توقعات بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی ایک رپورٹ ہے، شبیر جیلانی کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے جب امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں سینٹ کے لیے مسیسیپی سے ریپبلکن امیدوار کی انتخابی مہم میں جس انداز میں بھرپور حصہ لیا، اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخاب میں دوبارہ صدر بننے کی مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
Under Republican leadership, America is booming, America is thriving, and America is winning again, winning like never before. We're respected again. We're respected again as a nation.
امریکہ ریپبلکن پارٹی کی قیادت میں عروج پر ہے، امریکہ متحرک ہے اور جیت رہا ہے۔ وہ اس انداز میں جیت رہا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہماری دوبارہ عزت کی جانے لگی ہے، ہمارا ایک قوم کی حیثیت سے دوبارہ احترام ہونے لگا ہے۔ تاہم جنوری میں جب حالیہ وسط مدتی انتخابات کے بعد امریکی ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹک پارٹی کو حاصل ہو جائے گا تو صدر ٹرمپ کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوگا. سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شیومر کہتے ہیں
So the American people voted for a change. They voted for a check on President Trump and a Congress that would stop trying to take away their health care.
امریکی لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا. انہوں نے صدر ٹرمپ اور کانگریس کی نگرانی کے لیے ووٹ دیا جس کے ذریعے صدر ٹرمپ کو صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں ختم کرنے سے روکا گیا ہے. دو طویل سالوں کے بعد انہیں یہی کچھ ملے گا. بائی پارٹیسن پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورڈیئر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو طاقت کے اس نئے توازن کا سامنا کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں
Democrats will be in charge of the House of Representatives and will be able to investigate the president in a way that they haven't being in the minority. That will allow them a platform to really highlight the differences.
ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس ہوگا اور وہ صدر ٹرمپ کے خلاف اس طرح تحقیقات کر سکے گا جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اقلیت میں رہتے ہوئے ممکن نہ تھا. انہیں اب ایک ایسا پلیٹ فارم میسر ہوگا جس کے ذریعے وہ کئی معاملات پر صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنے اختلافات کو نمایاں کر سکیں گے. تاہم صدر ٹرمپ کے لیے مسیسیپی سے سینٹ کے لیے ریپبلکن امیدوار سنڈی ہائیڈی سمتھ کی جیت کسی قدر سکون کا باعث ہوگی. اس کے نتیجے میں سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی 47 سیٹوں کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کو 53 سیٹوں کے ساتھ اگلے دو برس تک برتری حاصل رہے گی. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی کوریا کی سپریم کورٹ نے جاپان کی متسوبیشی ہیوی انڈسٹریز کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران 10 جنوبی کوریائی باشندوں سے جبری مشقت کروانے پر انہیں معاوضہ تلافی ادا کرے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کل.
جنوبی کوریا کی عدالت عظمیٰ نے جمعرات کے روز دو علیحدہ حکم نامے جاری کیے. عدالت عظمیٰ نے ماتحت عدالت کا حکم نامہ برقرار رکھتے ہوئے متسوبیشی کو ہدایات جاری کی کہ وہ مدعا الیحان کو یا ان کے لواحقین کو 71,000 سے لے کر $133,000 ادا کرے. جبری مشقت کا شکار رہنے والے جنوبی کوریا کے ایک باشندے کم سنگ جو کا کہنا تھا ہم خود سے یہ سب حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہم بہت اذیت میں تھے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی. جاپان نے سن 1910 سے لے کر سن 1945 تک جزیرہ نما کوریا پر قبضہ کیا تھا جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان وجہ کشیدگی بنا رہا ہے. جاپان نے جنوبی کوریا کو سن 1965 میں معاوضہ ادا کیا جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر آ گئے تھے. جاپان کے وزیر خارجہ تارو کونو نے عدالتی حکم نامے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے. ہزاروں لاکھوں کوریائی باشندوں کو جاپان نے 35 سالہ قبضے کے دوران جبر و تشدد کا نشانہ بنایا تھا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اسلام آباد میں فارم ہاؤس میں گائے گھس جانے پر پڑوسیوں کے خلاف FIR درج کرانے اور آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اعظم سواتی کے خلاف اسخود نوٹس میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نوٹس دیے گئے ہیں. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آئی جی اسلام آباد تبادلہ اسخود نوٹس کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران کیس سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی. افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ طاقت سے محروم اور غیر ملکیوں کے مسلط کردہ عناصر سے بات کرنا لاحاصل ہے کیونکہ کمزور فریق فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے. بیان میں طالبان ترجمان نے کہا کہ طالبان کی لڑائی امریکی حکومت سے ہے اور وہ اسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیس احود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
لاہور ہائی کورٹ ملتان بینک میں ملزم حق نواز کی درخواست ضمانت میں ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزم حق نواز کا نام ایف آئی آر میں نہیں اور اسے صرف ایک اور ملزم وسیم کے بیان کی روشنی میں گرفتار کیا گیا ہے، اس لیے اس کی ضمانت منظور کی جائے، جو دلائل سننے کے بعد عدالت نے منظور کر لی۔ عدالت میں اس کیس میں ایک اور ملزم اور قندیل بلوچ کے بھائی محمد وسیم کی درخواست ضمانت کی سماعت بھی ہوئی، جس میں اس کیس کے مدعی اور قندیل کے والد عظیم بخش اور قندیل کی والدہ نے عدالت میں بیان دیا کہ انہیں اپنے بیٹے کی ضمانت کی حد تک کوئی اعتراض نہیں، لیکن عدالت نے وسیم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی اور قرار دیا کہ اس میں دفعہ 311 کے تحت مدعی ملزم کو معاف نہیں کر سکتا اور ملزم وسیم مجسٹریٹ کے سامنے قتل کا اعتراف کر چکا ہے۔ قندیل بلوچ کے والد عظیم بخش کے وکیل صفدر شاہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قندیل بلوچ کے والدین نے عدالت میں بیان حلفی جمع کرائے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے وسیم کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں ضمانت کی حد تک اپنے بیٹے کی رہائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عدالت نے ان کی اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ دفعہ 311 کے تحت غیرت کے نام پر قتل کے اس کیس کی پیروی ریاست کر رہی ہے اور پھر دفعہ 164 کے تحت ملزم کا اعترافی بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ قندیل بلوچ کے والد کے وکیل صفدر شاہ کہتے ہیں کہ
یہ وسیم کی جس بنیاد پر ریجیکٹ کی ہوئی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ میں اس نے جرم کیا ہے، اس نے جو ہے نا مجسٹریٹ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس اس نے بیان دیے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے۔ جب ایک آدمی خود بیان دیتا ہے 164 کے اس کے بیان ہے، اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں، اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے مارا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ سٹیٹ کیس ہے، ہم نے قانون کو دیکھنا ہے، آپ کے بیان پہ اس کی بیل نہیں ہو سکتی۔ حق نواز کا جو ہے نا وہ اگر کوئی جو اس کے ساتھ جیل میں پڑا ہے، یعنی وہ ساتھی ملزم ہے، اس کے کہنے پہ اگر اس کا نام پترنے پہ یعنی زمینی پہ آ جاتا ہے سپلیمنٹری پہ، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایف آئی آر میں تو اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے سپلیمنٹری میں، اسی وجہ سے اس نے جو ہے نا ضمانت اسے لی ہے۔
دوسری طرف ٹرائل کورٹ میں قندیل بلوچ قتل کیس کی سماعت جاری ہے اور ابھی 3 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونا باقی ہیں، جس کے بعد جیرا ہوگی۔ ایم جے گوپانگ، اردو بی او اے، ملتان۔
معذرت خواہ ہیں، یہ ملتان سے جے گوپال کی رپورٹ تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی معروف ماڈل قندیل بلوچ کے قتل میں ملوث بعض ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جس کا ہم نے اعلان پہلے کیا تھا کہ افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے براہ راست بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ اس بارے میں نفیسہ حود بھائی نے اپنے پروگرام میں یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
افغان صدر اشرف غنی نے جنیوا میں افغانستان پر 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر ایک 12 رکنی وفد کا اعلان کیا جو طالبان کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ صدارتی محکمے کے سلام رحیمی اس ٹیم کی سربراہی کریں گے، جس میں مرد اور خواتین بھی شامل ہوں گے اور جو طالبان کے ساتھ ایک جمہوری معاشرے کی تشکیل کے لیے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لیکن جمعرات کو طالبان نے اپنے ابتدائی رد عمل میں اس ٹیم سے بات چیت کرنے سے انکار کیا۔ پاکستان میں این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔
افغان طالبان نے افغان گورنمنٹ سے بات چیت سے انکار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی مواقع ایسے آئے ہیں جب امریکہ اور افغان طالبان کی بھی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی، تو خود امریکہ نے بھی طالبان سے کہا تھا کہ آپ افغان گورنمنٹ سے بات کریں، اور افغان گورنمنٹ افغان طالبان ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بے اختیار ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کبھی ادوار ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں چند سال پہلے، لیکن جب ان کی ڈیمانڈ ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو بقول طالبان کے وہ تھوڑا سا وقت مانگتے تھے، اور بقول طالبان کے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ امریکی جو ملٹری حکام ہے ان سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔
یوسف زئی کا کہنا تھا کہ طالبان امریکہ اور روس سے براہ راست بات چیت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔
میرے خیال میں جو ابھی ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف ممالک کے نمائندے شریک تھے اور افغان طالبان کے بھی نمائندے شریک تھے، تو افغان طالبان اس کو اپنے لیے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلی مرتبہ ایک انٹرنیشنل فورم ملا ہے۔ اور اب جو قطر میں ریسنٹلی 3 دن تک ان کی بات چیت جاری رہی تھی خلیل آزاد کے ساتھ اور امریکی حکام تھے، تو اب افغان طالبان اس کو یقین ہو چکا ہے کہ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ افغان مسئلے کا جلد از جلد کوئی حل نکل آئے.
یہ تھے پاکستان میں این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی. دوسری طرف کابل میں صحافی مریارے عباسین کا کہنا تھا کہ جنیوا میں افغانستان کی کانفرنس سے ان کے ملک کی بین الاقوامی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے.
انٹرنیشنل سوسائٹی ابھی بھی افغانستان کے حوالے سے کرپشن کے باوجود, بیڈ گورننس کے باوجود, افغانستان میں پور سیکیورٹی کنڈیشن کے باوجود انٹرنیشنل سوسائٹی یہ محسوس کر رہی ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ افغانستان ابھی بھی ایک ٹریک پر ہے, ہم آگے آ چکے ہیں, یہاں پہ اچیومنٹس بہت زیادہ ہے جس کے حوالے سے حساب کیا جا سکتا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں اس وقت نکالے گا جب حالات سازگار ہوں گے, لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل تیز ہو گیا ہے.
جو محسوس ہے وہ ایکسلریٹنگ پیس ٹاکس ہے جو افغانستان میں بہت شدت سے سامنے آ رہی ہے, تو اٹس اے گڈ سائن. یہ افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے, یہ افغانستان کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے اقدامات ہے کہ کیا ہوگا.
یہ تھے کابل میں سینئر صحافی مریارے عباسی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
پاکستان میں بچوں سے مشقت کی صورتحال, خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں غربت, بے روزگاری اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے لاکھوں بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور ان میں سے بہت سے بچے بوٹ پالش سے لے کر ہوٹلوں, ورکشاپس, فیکٹریوں, پیٹرول پمپس اور گھروں میں کام کرتے نظر آتے ہیں. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں چائلڈ رائٹس موومنٹ نیٹورک کے پروگرام مینیجر سجاد چیما نے کہا کہ ان بچوں کے بارے میں حکومتی سطح پر کوئی تازہ اعداد و شمار بھی موجود نہیں ہیں. انہوں نے کہا,
چائلڈ لیبر یعنی بچوں سے لی جانے والی مشقت کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں آپ کو ہر طرف بچے کام کرتے اور مشقت میں نظر آئیں گے. اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں کتنے بچے ہوں گے تو اس کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے تو کبھی ایسا کوئی سروے نہیں کیا. ہاں البتہ 1996 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں پتا چلا کہ 3.3 million بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں, لیکن کیونکہ اس کو بہت عرصہ گزر گیا ہے تبھی تک کوئی لیٹسٹ سروے نہیں ہے جس سے یہ پتا چل سکے کہ اس وقت کتنے بچے ہیں.
سجاد چیما نے مزید کہا
لیکن ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹیمیٹس ہیں جو مختلف اداروں نے لگائے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے, کیونکہ پاکستان میں 24 million چلڈرن آؤٹ آف اسکول, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے تو کم از کم ان میں سے آدھی تعداد جو بچوں کی ہے وہ تو اسکول گوئنگ ایج والے ہوں گے, اور اس طرح سے اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 12 million بچے جو ہیں وہ مشقت کر رہے ہیں, وہ لیبر میں انوالو ہیں.
پاکستان میں بچوں سے مشقت کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے سجاد چیما نے کہا,
بچے آپ کو مختلف قسم کی لیبر میں نظر آتے ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بری قسم کی لیبر سمجھی جاتی ہے جس کو ILO نے ماڈرن ڈے سلیوری اور ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر کا نام دیا ہے, وہ ہے گھریلو مشقت, کہ جو بچوں سے گھروں میں کام لیا جاتا ہے. اور یہ اس قدر اس کے جو اثرات برے ہیں, کیونکہ ہم اس سلسلے میں کام کرتے ہیں, چائلڈ رائٹس مووی اس پہ کام کرتی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچوں کے اوپر تشدد, بلکہ بہت سارے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور جو جنسی تشدد ہے وہ اس کے علاوہ ہے.
اور پاکستان میں بچوں سے جبری مشقت کے خلاف قانون کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ اور بچوں کے حقوق کی ایک علم بردار خدیجہ علی نے کہا,
18 ترمیم سے پہلے یہ پاکستان میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ تھا 1991 کا, جو کہ پورے پاکستان میں لاگو ہوتا تھا, لیکن یہ کہ جب 18 ترمیم ہوئی 2010 میں تو اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی قانون سازی کی اس ٹاپک کے اوپر, چائلڈ لیبر کے اوپر. اس کے اندر یہ ڈیفینیشن تھی کہ 14 سے کم عمر کے بچے کو آپ کسی قسم کے چائلڈ لیبر یا اس طرح کے کام میں آپ نہیں مطلب کہ ان کو ہائر کر سکتے یا ان کو کام پہ نہیں لگا سکتے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مڈل کلاس فیملیز, جو کہنے کو ہماری ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں, وہ بھی چائلڈ لیبر امپلائی کر کے یا انہوں نے گھر میں بچوں کو رکھا ہوتا ہے جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں, صفائی کر رہے ہوتے ہیں, بچے سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ امپلیمنٹیشن جو ہے لا کی وہ بہت زیادہ کمزور ہے اس معاملے میں.
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بچوں کی مشقت کے لیے پاکستان کے قانون میں کوئی سزا مقرر ہے تو خدیجہ علی نے کہا,
ویسے جو سزا ہے وہ سال تک کی ہے, لیکن چائلڈ لیبر کے اوپر ابھی بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے چائلڈ لیبر کے اوپر کوئی ہم نے میجر کیسز پینلٹیز نہیں دیکھی ابھی تک.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے اور پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے، لیکن ابھی ہمارا پروگرام ہے چہرہ رنگ، جسے آپ ضرور سنیے گا۔